أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مسلسل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی آیتوں پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ عرض کیا گیا کہ سورہ مبارکہ عنکبوت اس نظام الہی پر روشنی ڈال رہا ہے کہ جو نظام آزمائش ہے، نظام امتحان ہے، نظام اختبار ہے. یہ گفتگو اس وقت اور ہمیشہ ہماری زندگیوں سے مربوط ہے، آج کی زندگی سے بھی مربوط ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ انسان جب تک اس دار دنیا میں ہے، اس ظرف زمان میں ہے، اس ظرف مکان میں ہے، اس ظرف دہر میں ہے، اس وقت تک انسان کی زندگی آزمائش اور امتحان سے دوچار رہے گی. بحیثیت انسان بھی آزمائشیں ہیں، بحیثیت مسلمان بھی آزمائشیں ہیں، بحیثیت مؤمن بھی آزمائشیں ہیں. پھر آزمائش کے انواع و اقسام ہیں. اخلاقی مسائل میں آزمائشیں، مادی مسائل میں آزمائشیں، نفسیاتی مسائل میں آزمائشیں. ایمانی مسائل اور روحانی مسائل اور عرفانی مسائل میں آزمائشیں. ہر آزمائش کا اپنا ایک معیار ہے، اور ہر آزمائش میں کامیابی کی اپنی پاداش ہے اور ناکامی کی اپنی پاداش ہے. اسی سورہ مبارکہ کی تفصیل سے ظاہر وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، اگر تفصیل سے ایک ایک آیت کے ذمے میں گفتگو ہو، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گفتگو اسی انداز سے جاری رہے تو شاید ایک سال لگے صرف سورہ مبارکہ عنکبوت کے ظاہری مطالب کے استيعاب میں. نہ صرف یہ کہ امتحان کا خوف دلایا گیا ہے، بلکہ امتحان میں کامیابی کی راہیں بھی بتائی گئی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ امتحان کی سنگینی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ انسان کی قوت نفس کو ابھارا بھی گیا ہے. ہر اعتبار سے یہ ایک سورہ، میں اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید بحیثیت مجموعی ایک کتاب ہے، لیکن اس کا ہر سورہ اپنی جگہ ایک کتاب ہے. خود یہ سورہ مبارک عنکبوت ایک مستقل کتاب ہے. اگر یہ سورہ مبارک عنکبوت انسان سمجھ لے از اول تا آخر، تو دنیا اور برزخ اور میدان حشر، روز حشر تک کے تمام امتحانات کی کلید اس کے ہاتھ میں ہوگی. میں تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے شاید ان ترقی یافتہ ملکوں میں ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن ہمارے پسماندہ ملکوں میں اور ترقی پذیر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ امتحانوں کی کنجیاں چھپا کرتی ہیں بچوں کے لیے، ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ تک تو خوب چھپتی ہیں، سائنس کی اور میتھ کی اور ہر سبجیکٹ کی، یہاں تک کہ آرٹس میں بھی، لینگویجز میں، ہیومینٹیز میں، ہر سبجیکٹ کی کنجیاں چھپتی ہیں کہ یہ سوال و جواب آپ تیار کر لیجئے، انشاءاللہ امتحان میں پاس ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ دنیا اور برزخ اور آخرت تک کے تمام امتحانات کی کنجیاں اس ایک سورے میں موجود ہیں، بشرطے کہ انسان توجہ کے ساتھ اس سورے کو تلاوت کرے. جب قرآن مجید کہتا ہے تلاوت کرو، تو تلاوت کے معنی صرف یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے الفاظ دہرا کے آگے بڑھ جاؤ. تلاوت کے معنی الفاظ کا دہرانا نہیں ہے، وہ قرأت ہے، لفظ قرأت ہے، القراءہ، جس کے معنی ہے زبان سے دہرانا، زبان سے ادا کرنا. اسی لیے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں اصطلاح فقہی کیا ہے، تلاوت شرط ہے یا قراءت؟ قراءت. ہمیں پڑھنا ہے، زبان سے ادا کرنا ہے. تلاوت کے معنی صرف زبان سے آیات الہی کا پڑھنا نہیں ہے، تلاوت کے معنی ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ آیات الہی کی پیروی کرنا. آیات بھی وہاں پر آیات کے معنی ہوں گے، آیات یعنی نشانیاں. آپ آیت کے معنی سمجھتے ہیں ایک جملہ، آیت کے معنی، خود لفظ آیت کے معنی کتنے، آیت یعنی معجزہ، آیت یعنی نشانی، یہ اللہ کی آیت ہے یعنی اللہ کی نشانی ہے. ائمہ ہدا علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اللہ، انبیاء، یہ سب آیات الہیہ تھے، خود آیات الہی تھے، اللہ کی نشانیاں تھے. تو آیت یعنی نشانی، کسی نشانی کے پیچھے اپنے پورے وجود کے ساتھ چلنا، یعنی سیر زندگی، سفر حیات ان نشانیوں کے پیچھے پیچھے، اس کا نام ہے تلاوت. آپ کو میں قرآنی سند دے دوں کہ تلاوت کے معنی یہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سورہ مبارکہ شمس کم سے کم سال میں ایک یا دو بار تو ضرور پڑھتے ہوں گے آپ، اگرچہ مستحب ہے برابر پڑھنا چاہیے، نماز صبح میں اور نماز عشاء میں اور مختلف دنوں میں اس کا استحباب ہے. اور خاص طور سے اگر کسی کو آرزو ہو زیارت پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم،
تو جو چند سورے دستور میں بتائے گئے ہیں، اس میں ایک یہ بھی سورہ ہے جس کی تلاوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے انسان مشرف ہو سکتا ہے. سورہ شمس، سورہ شمس کی ابتدائی آیتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها تلا یتلو. تلا کے کیا معنی ہیں؟ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والشمس، سورج کی قسم، وضحاها اور اس کی روشنی کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاها جب چاند سورج کے پیچھے پیچھے نمودار ہو. جب سورج ڈوبتا ہے اور چاند نکلتا ہے تو پھر کہا گیا اذا تلاها، جب اس کے پیچھے پیچھے چلے. اس کے معنی ہے تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن کی تلاوت کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، نہ صرف یہ کہ زبان سے دہرا لینا، نہ صرف یہ کہ زبان سے دہرا لینا. غور ہے، غور فرمانے. اب اگر یہ جتنی دو طرح کی روایتیں ہیں، قرآن مجید کے سلسلے میں آج سورہائے قرآن سے متعلق، آیات قرآن سے متعلق بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی قراءت کیجیے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے اس کا یہ ثواب ہے. درست ہے؟ اب لوگ پڑھ کے ایک بار آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو فائدہ نظر نہیں آیا، تلاوت کا حق ادا ہوا. اسی قرآن مجید میں بعض ہستیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدح میں، ان کے وصف میں، ان کی منقبت میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جنہیں کتاب عطا کی ہے یتلونہ حق تلاوت ہے، وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں. تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں یعنی اس طرح عمل کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل کر نہیں سکتا. اور یہ شان یقیناً انبیاء کی ہے، اولیاء کی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ سب بہت ظریف و باریک نکات ہیں، یہ نہ سمجھنے سے انسان کبھی کبھی اس کے نظام ایمانی میں خلل واقع ہو جاتا ہے. کہیں روایت پڑھ لی کہ یہ تلاوت کریں گے یہ کام ہو جائے گا، اور اس کے بعد کام نہیں ہوا تو سوچتے ہیں نعوذ باللہ یہ وعدہ ہم سے غلط کیا گیا تھا. کوئی وعدہ جو اللہ فرمائے، جو رسول فرمائے، جو اولیاء فرمائے، وہ وعدہ ہرگز غلط نہیں ہوتا. وعدہ حق، وعدہ حق ہے، وعدہ حق، وعدہ حق ہے. ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے سے تخلف فرمائے، ممکن نہیں ہے کہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے. لیکن ہم اس عبارت کو تو سمجھیں، اس مضمون کو تو سمجھیں، یہ تو سمجھیں ہم سے کہا کیا گیا ہے، کیا کہا گیا. بہرحال یہ سورہ، یہ شبہائے قدر کے متعلق ہے کہ شبہائے قدر میں جو شخص تلاوت کرے. اب شبہائے قدر میں جو شخص تلاوت کرے سورہ مبارکہ عنکبوت کی، شبہائے قدر میں جو شخص تلاوت کرے سورہ مبارکہ روم کی، شبہائے قدر میں جو شخص تلاوت کرے سورہ مبارکہ لقمان کی، اس کے ثواب خصوصی بیان کیے گئے ہیں. سورہ دخان کی، اس کے ثواب خصوصی ادا بیان کیے گئے. یہ اب سوال کوئی کر سکتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شب میں ہم تلاوت کر لیں اس معنی کی روشنی میں جو آپ بتا رہے ہیں؟ ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. کسی بھی سفر کا آغاز کب ہوتا ہے؟ ارادے سے. ارادے، آپ کے دل کا ارادہ آپ کے سفر کا پہلا نقطہ ہے. کم سے کم شب قدر میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر سورہ عنکبوت کی تلاوت زبان سے کر کے، یعنی قراءت کر کے، اور یہ عہد کریں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ اس کتاب میں جو محرمات ہیں میں اس سے بچ سکوں، جو واجبات ہیں اس پہ عمل کر سکوں. اس کے سامنے اپنے عزم کا اظہار تو کریں، ارادے کا اظہار تو کریں، نیت کا اظہار تو کریں، اور اسی سے مدد طلب کریں. پھر دیکھیے ذمہ داری اس کی ہو جائے گی. توجہ ہے نا، ایک مومنین کی شان عجب ہوتی ہے. کبھی جو مومن عارف ہے وہ اپنی ذات اور اپنے ارادے اور اپنے اختیار اور اپنے اقتدار، اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنی توانائی پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا. کبھی نہیں کہتا میں یہ کروں گا. اور یہ سکھایا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے، کبھی اپنے بھروسے پر کسی کام کا عزم نہ کرو. جو بھی سرمایہ ہے تمہارا وہ توکل علی اللہ ہونا چاہیے. پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ تیری اطاعت کریں، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری اطاعت کریں. پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ محرمات انجام نہ دیں، پروردگار تو ہمیں اپنی نافرمانیوں سے روک لے. پروردگار ہم مکمل طور پر تیرے اختیار میں ہیں، ہم چاہتے ہیں تیری فرما برداری کریں، تو ہمیں قوت عطا فرما، توفیق عطا فرما. یہ انداز، اور وہ بھی صرف زبان سے سنی ہوئی دعا کا دہرا دینا نہیں، واقعاً دل میں وہ عہد ہو، وہ عزم ہو، عزم راسخ، وہ مضبوط ارادہ، وہ قوی ارادہ. یہ ارادہ ہی ہوتا ہے جو عمل میں بدلتا ہے. عمل کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ عمل وجود میں کہاں سے آتا ہے؟ ارادہ. اسی لیے کہا جاتا ہے ارادے کی بنیاد یقیناً خیال پہ ہوتی ہے. خیال کا دامن بھی پاک ہونا چاہیے، خیالات کا دامن بھی پاک ہونا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کو، ہمارے یہاں بزرگ کہا کرتے تھے اس طرح کی کتابیں پڑھا کرو، اس طرح کی کتابیں نہ پڑھا کرو، اس طرح کی کہانیاں پڑھا کرو، اس طرح کی کہانیاں نہ پڑھا کرو، اس طرح کے قصے پڑھا کرو، اس طرح کے قصے نہ پڑھا کرو، یہاں جایا کرو، وہاں نہ جایا کرو، ایسے لوگوں سے ملا کرو، ایسے لوگوں سے نہ ملا کرو. کیوں؟ تاکہ تمہارا دامن نظر اور دامن خیال بھی پاک رہے. جب دامن نظر پاک ہوگا، دامن خیال پاک ہوگا، تو جو ارادہ وجود میں آئے گا وہ پاک ارادہ ہوگا. یہ ارادہ جب عمل میں بدلے گا تو عمل صالح وجود میں آئے گا. یہ سب عمل صالح کو وجود میں لانے کے مقدمات ہیں. بہرحال انسان ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ اس کی ہر سانس ایک آزمائش ہے. ہر سانس ایک آزمائش ہے. یہ پوری دنیا آلودہ ہے، فضا آلودہ ہے، ہوا آلودہ ہے، مختلف قسم کی آلودگیاں ہیں. اس میں اپنے کو سنبھالنے کے لیے، اپنے وجود کو سنبھالنے کے لیے، اپنے جوہر نفس اور گوہر ایمان کو سنبھالنے کے لیے، بچانے کے لیے انسان کو مدد کی ضرورت ہے، استعانت کی ضرورت ہے. وہ کلید بھی میں نے عرض کیا، وہ کنجی بھی سورہ مبارکہ عنکبوت میں بتا دی گئی ہے. ابھی میں اشارہ کروں گا اس مطلب کی طرف. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایک تفسیری نقطہ ہے جو یہاں پر عرض کر دوں اور پھر آگے بڑھوں. قرآن مجید میں بہت سے سورے ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوئے ہیں. سورہ مبارک ہے بقرہ، پہلا ہی سورہ ہے حمد کے بعد. سورہ آل عمران، یہ سورہ مبارک ہے عنکبوت، اس کے بعد سورہ مبارک ہے روم، سورہ مبارک ہے لقمان. یہ کئی سورے ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جتنے سورے ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوئے ہیں، ان سوروں کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. یعنی ایک اعتبار سے اس سے ملتی جلتی آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ میں موجود ہیں. سورہ بقرہ 200 سے زائد، تقریباً 300 آیات پر مشتمل سورہ ہے. یہ سورہ 70 آیات پر مشتمل ہے. یہ سمجھیے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک انداز سے تلخیص ہے جو سورہ مبارکہ عنکبوت میں ہے، لیکن صرف تلخیص ہی نہیں ہے، یعنی صرف تکرار مضمون نہیں ہے، یعنی مضمون دہرا نہیں دیا گیا ہے. اب یہ مضمون دہرا دینے کے اوپر میں ایک مثال عرض کر دوں، اور اکثر میں ادبی اور شعری مثالیں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. دیکھیے، ایک شاعر کوئی بات کہے، اور وہ واقعی اوریجنل پوئٹ ہو، شاعر ہو، متشاعر نہ ہو. متشاعر کسے کہتے ہیں؟ متشاعر اسے کہتے ہیں کہ جس نے قافیے چن لیے اور قافیے گنگنا گنگنا کے انہیں باندھ رہا ہے، قافیے ردیف کی بندش کر رہا ہے، وہ شاعر نہیں ہوتا، وہ متشاعر ہوتا ہے. موضوع تباہ ہونا تو بہت معمولی بات ہے، موضوع تباہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. اوریجنل پوئٹ وہ ہوتا ہے جو قافیے کے پیچھے نہیں بھاگتا، قافیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ایک وہ ہے جو قافیہ سوچ سوچ کے شعر کہتا ہے، ایک وہ ہے جو سوچ لیتا ہے تو قافیے ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے آ جاتے ہیں. بڑے شعرا کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی میر انیس علیہ الرحمہ کی یہ شان تھی کہ الفاظ ان کے سامنے، ڈکشنریاں ان کے سامنے دست بستہ موجود ہوتی تھی، یعنی اتنی قدرت تھی زبان پر. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایسا کوئی شاعر جو اوریجنل پوئٹ ہو، جس کے اندر واقعاً کریٹیویٹی ہو، اوریجنل تھاٹس ہوں، واقعاً آرٹسٹ ہو، واقعاً فطرت شناس ہو، ایسا کوئی شاعر ایک مضمون کہتا ہے، اسی کے برابر کا کوئی دوسرا شاعر اس مضمون کو سنتا ہے، تو وہ جوں کہ تو نہیں دہراتا، وہ اس مضمون کو ترقی دے کر، اس سے آگے بڑھ کر اور بات کہتا ہے. یعنی اساس وہی ہے مگر بات اس سے بڑھ کر کہتا ہے، یا اس سے ذرا مختلف ضرور ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ زاویہ بدل ضرور جاتا ہے. یہی بات ہے، یہی سبب ہے کہ دنیا بھر کے سینکڑوں شعرا کو پڑھ لیجئے آپ، ہر شاعر کے یہاں وہی مضمون آئے گا مگر ایک تازگی محسوس ہوگی. غالب نے بھی وہی بات کہی، میر نے بھی وہی بات کہی، دوسرے شعراء نے بھی وہی بات کہی، اقبال نے وہی بات کہی، انیس نے وہی بات کہی، بات تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے. وہ جو تبدیلی ہے وہ لذت میں اور اضافہ کرتی ہے. قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں آپ تو آپ پائیں گے کہ ایک ہی مضمون اگر مختلف آیتوں میں ہے تو ہر آیت جدا گانا زاویے سے دل پر اثر کرتی ہے. ہر آیت دل پر جدا گانا اثر ڈالتی ہے. یہ اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تازگی ہے مضمون میں، معنی میں تازگی ہے. یہ اسی مطلب کی تازہ تقریر ہے جو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں تکرار نہیں ہے. تکرار نہیں ہے کس حد تک؟ نہ الفاظ کو تکرار ہے، نہ مضمون میں تکرار ہے. اس لیے کہ اگر انسان عربی سے ذرا بھی واقف ہو تو ہر آیت ایک جدا گانا لذت رکھتی ہے. ہر آیت کتنی بار قرآن مجید میں تقوی پر زور دیا گیا ہے، خدا کی قسم ہر نئی آیت نئے زاویے سے نفس پہ اثر ڈالتی ہے. کتنی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ، مگر ہر آیت ایک نئے زاویے سے نفس پر اثر ڈالتی ہے. اور فرمایا آپ نے، بشرطے کہ اس طرح انسان قرآن مجید سے فکری تعامل کرے. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک بات کہی جا چکی تھی، ایک عام بات کہی گئی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بڑی جامع آیت ہے. ایسی آیتوں کے متعلق میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ واقعاً ان آیتوں میں سے ہے کہ تنہا ایک آیت پورا قرآن ہے. یہ تنہا ایک آیت پورا قرآن ہے، کوئی مبالغہ نہیں اس میں، بس دقت نظر کی ضرورت ہے. ارشاد الہی واستعینوا، تمام انسانوں سے خطاب الہی ہے. واستعینوا، تم مدد حاصل کرو. عجب مقام سے گفتگو، خدا کی قسم. یہ واستعینوا کا خطاب بتا دیتا ہے کہ انسان میں ضعف ہے، انسان میں ضعف ہے، انسان میں کمزوری ہے، انسان ناتواں ہے، اور انسان کو مدد کی ضرورت ہے، اسے مدد کی تلاش ہے. واستعینوا، تم مدد حاصل کرو، مگر کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے. میں بس ایک جملہ عرض کروں گا، صبر و صلاۃ پہ گفتگو بعد میں کروں گا. ذرا ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، قرآن کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، تفسیریں اٹھا کے دیکھیے، کیا صبر اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے؟ کیا صلاۃ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے؟ اگر صبر اور صلاۃ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے تو یہ اللہ کیسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے غیر سے مدد حاصل کرو؟ توحید کا مضمون سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید تو وہ حقیقت ہے کہ اس کے دامن قدس تک غبار شرک بھی پہنچ نہیں سکتا، پہنچ نہیں سکتا. توحید وہ حقیقت ہے، غبار شرک پہنچ نہیں سکتا اس کے دامن قدس تک. اور یہ مسلمان ہے کہ اگر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، کہتا ہے شرک ہو گیا. یا علی ہم کہتے ہیں، کہتے ہیں شرک ہو گیا. یا حسین کہتے ہیں، کہتے ہیں شرک ہو گیا. اس پہ ہمیش مشرک اور کافر ہونے کا الزام رکھ دیتے ہیں، اتہام، بلکہ فتوائے قتل. جو انہیں شیعیان علی کو جو قتل کرے اس کے لیے بہشت کے وعدے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا اس آیت کو سمجھ لیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. بہرحال یہ طے ہے کہ نہ صبر اللہ کا نام ہے، نہ صلات اللہ کا نام. اور بات استعانت کی ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے, سورہ حمد میں بندے نے کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. سورہ بقرہ میں جواب دیا جا رہا ہے صبر سے مدد حاصل کرو, صلات سے مدد. ظاہر آیت, ظاہر آیت. معیار کیا ہوگا؟ اب یاد رکھیے اسی سے مدد چاہنے کے معنی کیا ہیں؟ اسی سے مدد چاہنے کے معنی ہے کہ پھر وہ مدد کے لیے جسے پیش کر دے اسے قبول کر لے. توجہ, تمہیں مدد کی ضرورت ہے, تم اس سے مدد حاصل کرو, اس سے مدد طلب کرو, اس سے استعانت کرو, اس کے علاوہ کسی سے مدد حاصل نہ کرو, صرف انہی وسائل پر, انہی وسائط پر, انہی ذرائع پر, انہی سہاروں پر تکیہ کرو جو وہ فراہم کرے. ایسا کیا تو توحید کا تقاضا پورا ہوگا, اور اگر اپنے طور پر سہارے تلاش کیے تو مشرک ہو جاؤ گے. سوال, ایک سوال یہاں پہ کر کے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اسلام اللہ نے بھیجا تھا, محمد کو اللہ نے بھیجا تھا, اسلامی حکومت اللہ نے قائم کر کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں. یہ کون لوگ تھے؟ کیا توحید سے آشنا تھے جو خود جا کر مملکت اسلامی کی فکر میں مبتلا ہو گئے کہ اگر ہم نہ سنبھالتے تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا, اگر ہم نے حکومت کی باگ ڈور نہ سنبھال لی ہوتی تو معاشرہ اسلامی بکھر جاتا. آپ کون ہوتے ہیں مملکت اسلامی کی باگ ڈور سنبھالنے والے؟ آپ تلاش کریں کہ اس نے کس کے ہاتھ میں باگ ڈور دی ہے. تلاش کرنا فرض ہے, تلاش کریں, پوچھیں, دیکھیں, ڈھونڈیں, جستجو کریں. پروردگار, اب یہ مملکت کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ پروردگار, اس دین کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پروردگار, اس امت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تلاش کریں. اور جسے اللہ معین کر دے یا رسول اللہ معین کر دیں, اس کو قبول کر لینا توحید ہے, اسے قبول نہ کرنا کفر ہے. اسے قبول نہ کرنا کفر ہے, اسے قبول نہ کرنا شرک ہے. اور آج تک ملت اسلامیہ اس شرک میں مبتلا ہے. شرک ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عرفا نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے, چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی, عصیان, گناہ, چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس کی برگشت شرک کی طرف ہوتی. ہوشیار رہیے گا, اپنے نفسوں کا محاسبہ کیجئے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر جان بوجھ کر کیا گیا تو اس کی برگشت شرک کی طرف ہے. بڑے سے بڑا گناہ بھی سہون ہو گیا, اضطرارن ہو گیا, انجانے میں ہو گیا, آپ کے اوپر کوئی عذاب نہیں. قاتل سب سے بڑا گناہ ہے, اگر قتل عمد ہے, جان بوجھ کے قتل کیا, تو سزا کیا ہے؟ قاتل کے بدلے قاتل, جان کے بدلے جان. اگر قتل خطا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ اب ہے قصاص؟ نہیں, ممکن نہیں ہے. ثابت ہو جائے کہ قتل خطا ہے, یعنی ہمارا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا مگر ہمارے ہاتھوں سے کوئی قتل ہو گیا, قتل خطا ہے, سہون. ایک مثال کافی ہے نا, اگر مثال دیتا چلوں تو پھر دامن وقت میں گنجائش باقی نہیں رہے گی. بڑے سے بڑا گناہ اگر سہون ہو جائے معاف, قابل عفو. عمدن ہو قابل معاف نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی عمدن ہو تو اس کی برگشت شرک کی طرف ہوتی ہے. کیسے؟ وضاحت کر دوں اس قضیے کی. عمدن کے معنی کیا ہیں؟
عمدن یعنی جان بوجھ کر، جان بوجھ کر یعنی اس وقت مسئلہ یاد ہے. معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلمات سے استفادہ کیجئے. معصوم فرماتے ہیں کہ انسان مؤمن اس وقت تک کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سہو میں کی حالت میں نہ ہو، نسیان کی حالت میں نہ ہو، یعنی بھول جاتا ہے پہلے حکم الہی تب گناہ سرزد ہوتا ہے. اور مومن کی شان کے خلاف ہے یہ کہ اسے یاد ہو حکم الہی اس کے باوجود نافرمانی کرے، شان کے خلاف ہے. اس لیے گناہ کی تفسیر، یہ جو بعض حضرات گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ کی تفسیر کرتے ہیں، بعض حضرات اسے قبول نہیں کرتے ہیں، یہ نسبی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے نسبت رکھنے کے ساتھ ساتھ تعبیر یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ گناہ جو بظاہر کتنا ہی چھوٹا ہو لیکن جان بوجھ کے کیا گیا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی برگاہ شرک کی طرف ہے. شرک یعنی کیا؟ کیا چیز شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کی ذات میں؟ اپنا نفس. ہاں پروردگار مجھے معلوم ہے، یعنی صدائے حال کیا ہوتی ہے؟ صدائے حال یہ ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ حرام ہے مگر کیا کروں، اب مجھے یہ کرنا ہی ہے. یعنی کیا؟ کس کو کہاں شریک کیا جا کے آپ نے؟ کیا چیز شریک ہوئی؟ نفس. آپ کا نفس شریک ہو گیا. ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کی برگشت شرک کی طرف ہوتی ہے. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ تیری پسند یہ ہے مگر میری پسند یہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تو یہ چاہتا ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں، ہمیں معلوم ہے تیری مرضی یہ ہے تیری مشیت یہ ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی اپنا محاسبہ کیجئے اور بڑے بڑے مسائل میں بھی اپنا محاسبہ کیجئے. بہت سے حضرات جو باب ولایت و خلافت و امارت میں بحث کرتے ہیں، وہ تمام آیات جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اور وہ تمام حدیثیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان تمام آیتوں اور حدیثوں کو قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ درست ہے، صحیح ہے، ہم مانتے ہیں علی سب سے افضل تھے، مگر اب تو امت نے فلاں پر اجماع کر لیا تو یہ مجبوری ہے. یعنی معلوم ہے کہ اللہ کی پسند علی ہے مگر ہماری پسند کوئی اور ہے. اگر اس کا نام شرک نہیں ہے تو کس کا نام شرک ہوگا؟ اس کا نام اگر شرک نہیں ہے تو شرک کس چیز کا نام ہے؟ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، نگار نکالا کرتے تھے پرچہ، نیاز فتح پوری صاحب، انہوں نے اس پرچے نگار کا پورا امامت و خلافت نمبر شائع کیا، اور اس امامت و خلافت نمبر میں سبھی نے مقالے لکھے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے مقالے لکھے، اور اس کے بعد سب کے آخر میں انہوں نے خود محاکمہ لکھا، انہوں نے خود قول فیصل اور محاکمہ لکھا، اور اس میں یہی جملے ہیں تقریباً، اب مجھے عین الفاظ تو یاد نہیں ہیں، جملے یہ ہیں کہ ان تمام مقالات اور ان تمام حقائق کے مطالعے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو اپنے بعد معین کرتے تو وہ علی ہی کو معین کرتے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہو سکا کہ رسول نے معین کیا ہو. میں کہتا ہوں آپ کا یہی کہہ دینا آپ پر حجت ہے، آپ کو اندازہ تو ہو گیا نا کہ رسول معین کرتے تو علی کو کرتے. اندازہ تو ہو گیا نا کہ رسول معین کرتے تو علی کو کرتے. تو رسول کی پسند معلوم ہو جانے کے بعد اپنی پسند کو ترجیح دینا، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام ہے یہ، یہ ایمان ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول ہے. ہمیں معلوم ہے کہ رسول کی پسند علی ہے، اور کتنی حدیثیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں صحیح السند جنہیں تمام علماء اسلام تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اس امت میں افضل ترین شخصیت علی ابن ابی طالب کی ہے. کہتے ہیں ہاں اس سے فضیلت تو ثابت ہوتی ہے مگر خلافت تھوڑی ثابت ہوتی ہے. اب بس میں ایک مصرع کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. بہرحال یہ گفتگو کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ بات چلتی کہیں سے ہے اور پہنچتی کہیں تک ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کی بات جب چھڑے گی تو وہ ختم ہی ہوگی جا کے ذات علی ابن ابی طالب. کہیں سے تفسیر شروع کیجئے. محرم میں یہ جملہ میں نے دوسرے انداز سے کہا تھا, وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. میں نے برابر کہا ہے کہ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہیں سے کوئی بھی آیت تلاوت کرو اس کا رشتہ کربلا سے جڑ جاتا ہے. اس کے معنی یہی ہیں کہ کہیں سے کوئی بھی آیت تلاوت کیجئے قرآن مجید کی مگر وہ محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے. بات مربوط ہو جاتی ہے. معاف فرمائیے گا, ایک تو یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر اعتبار سے انسان کو خالص ترین ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے میں گفتگو بھی خالص ترین کر رہا ہوں بغیر کسی تکلف و تعارف کے. اور اس لیے لہجے میں اگر تھوڑی سی تلخی محسوس ہو تو اسے یا صداقت کی شیرینی سمجھیے گا جسے عام طور پر تلخی کہا جاتا ہے. یہ میں واضح کر چکا ہوں کہ صداقت شیریں ہوتی ہے, سچ میٹھا ہوتا ہے, کڑوا صرف اسے لگتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. تو اگر لہجے میں تلخی محسوس ہو تو اسے انگیز کرنے کی کوشش کیجیے گا. میں تو صرف مثال عرض کر رہا تھا اور اس آیت کی طرف توجہ دلا رہا تھا. اور موضوع ذہن میں رکھیے کہ چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا ایمان کا مسئلہ ہو, ہمیں مدد کی ضرورت ہے. اور ہمارے سامنے ہر مرحلے پر آزمائشیں ہیں, امتحانات ہیں, اور اس سب کی کلید سورہ مبارک عنکبوت میں ہے. سورہ مبارک عنکبوت میں جو کچھ ہے اس سے مماثل حقیقتیں سورہ مبارک بقرہ میں بھی ہیں, سورہ مبارک آل عمران میں بھی ہیں, سورہ مبارک روم اور سورہ مبارک لقمان میں بھی ہیں. لیکن اس مقام پر جو مسائل نفسیاتی, اخلاقی, ذہنی, روحانی جو مسائل جن سے روزانہ شب و روز ہم دوچار ہوتے ہیں, ان میں ہمارے لیے کلید کوئی فراہم کی گئی یا نہیں؟ آزمائشوں میں کامیابی کے لیے, امتحانوں میں کامیابی سے گزر جانے کے لیے کوئی کلید ہمیں دی گئی یا نہیں؟ وہ کلید, سب سے بڑی کلید یہ ہے, واستعینوا بالصبر والصلاۃ. تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. سورہ مبارک عنکبوت میں اس کی مماثل آیت موجود ہے. کہا گیا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یہ نماز پر تاکید سورہ مبارک عنکبوت میں ہے, وہ نماز پر تاکید سورہ مبارک بقرہ میں ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, تم مدد حاصل کرو دو چیزوں سے, صبر سے اور صلاۃ سے. اب تفاسیر میں دیکھیے کہ صبر و صلات سے مراد کیا ہے. ظاہری تفسیر سے لے کر باطنی تفسیر تک میں نے کہا فاصلہ ہے, ایک تنزیل ہے, ایک تعویل ہے, ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے. ظاہر میں صبر سے مراد روزہ ہے. ظاہر آیت صبر یعنی الصوم, الصیام, الصبر یعنی الصیام. جب اور آگے بڑھیں گے تو معلوم ہوگا صبر سے مراد وہ صفت ہے اخلاقی, وہ قوت ہے نفسیاتی, نفسی روحی, وہ قوت ہے جو انسان میں پائی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں صبر. صبر انسان کی ایک قوت ہے, انسان کے نفس کی ایک قوت ہے, انسان کی روحانی ایک قوت ہے صبر. اس قوت سے مدد لو. اس قوت سے مدد لینے کے معنی کیا ہیں؟ اور خود اس ایک قوت کے کئی رخ ہیں. میں صرف اسی انداز سے گفتگو ہو, وقت تو آلریڈی گزر چکا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شبیں عبادت کی شبیں ہیں, اس لیے چند جملے اگر گزارش کر رہا ہوں تو آپ حضرات اسے انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. صبر کی ظاہری ایک تفسیر صوم, صیام, روزہ. صبر کی ایک اور تفسیر وہ قوت, وہ صفت جس سے ہر انسان وجداناً واقف ہے لیکن تفصیلاً واقف نہیں ہے. اجمالاً واقف ہے, وجداناً اجمالاً واقف ہے, تفصیل سے واقفیت نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی کسی سے بھی کہیے بھیا صبر کرو, وہ جانتا ہے صبر کیا ہے. لیکن صبر کے کتنے مراتب ہیں, کتنے مدارج ہیں, کتنے اقسام ہیں, کتنے انواع ہیں, کتنے رخ ہیں, کہاں تک انسان صبر کرے تو وہ صبر کہلائے گا, اور کہاں پر یہ صبر اپنی تعریف کھو دے گا, کس چیز کو صبر کہیں گے, کس چیز کو بزدلی. ایسا نہ ہو کہ بزدلی کا نام صبر رکھ لیں. صبر الگ ایک کیفیت, صبر قوت ہے, بزدلی کمزوری. صبر اخلاقی وصف ہے, بزدلی اخلاقی کمزوری. دونوں میں تضاد کا رشتہ ہے, دونوں میں تضاد کا رشتہ ہے. صبر کس کس طرح کیا جائے؟ گناہ نہ کرنے پر صبر, یعنی دل چاہ رہا ہے گناہ کریں اور دل کو روکیں, یہ بھی صبر ہے. نیک عمل انجام دینے پر صبر, یعنی حالات نہیں ہیں کہ ہم نماز پڑھیں مگر پڑھ رہے ہیں. کہیں کسی کام کے نہ کرنے پہ صبر, کہیں کسی کام کے انجام دینے پہ صبر. توجہ ہے؟ یہ تمام تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں, تو یہ ہوں گے اسی سے مراتب قائم ہوں گے, روزے سے لے کر اور انسان کے تمام وہ اعمال جو حکم خدا کے مطابق, مرضی و مشیت الہیہ کے مطابق, رضا حق کے مطابق انسان انجام دے, جسے انجام دینا ہے انجام دے, جسے انجام نہیں دینا ہے انجام نہ دے, اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مستعد رکھے اور اس کو اپنے ضبط میں رکھے, قابو میں رکھے. یہ تمام چیزیں صبر کے مراحل میں ہیں. لیکن ہر صفت کہیں نہ کہیں جا کے ایک مجسم اور مکمل پیکر حاصل کر لیتی ہے. صفتیں, صفتوں کا ایک مظہر کمال بھی ہوتا ہے اس دنیا. اللہ نے ہر صفت کا ایک کامل ترین مظہر خلق فرمایا ہے. توجہ ہے؟ اگر آپ اس کامل ترین مظہر صبر کو تلاش کریں گے تو بعض ارباب معرفت نے جو تفسیریں لکھی ہیں اس کو قبول کرنا پڑے گا کہ یہاں دو چیزیں ہیں, یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, تم اپنی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے, نہیں اللہ کے نام نہیں ہیں, بلکہ کسی وسیلے کو اللہ نے تمہارے لیے فراہم کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے تم اپنی مدد حاصل کرو. تو عرفا کا کہنا ہے کہ صبر نام گرامی علی ابن ابی طالب ہے, صلاۃ نام گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صلاۃ نام مصطفیٰ کا ہے, صبر نام علی کا ہے. صبر علی کا نام ہے, صلاۃ علی کا نام ہے. اور چونکہ یہ ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہیں نفس کی, یہ ان کے نفس ہیں, وہ ان کے نفس ہیں, یہ ان کی جان ہیں, یہ ان کے جان ہیں, اس لیے دوسرے مقام پہ یہ عبارت بھی ہے کہ صبر سے مراد محمد ہیں, صلاۃ سے مراد علی ہیں. علی کا نام صبر بھی ہے, علی کا نام صلاۃ بھی ہے, محمد کا نام صبر بھی ہے, محمد کا نام صلاۃ بھی ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان تعویلوں کو قبول کرنے کے لیے کوئی محذور نہیں ہے. ظاہری نظام شریعت باطل نہیں ہوتا اور مستحکم ہوتا ہے. توجہ ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تاویل کے پیچھے جانے سے ظاہر شریعت کا نظام باطل ہو جاتا ہے. نہیں, وہ تاویل باطل ہے جس کی بنا پہ ظاہر شریعت باطل ہو جائے. وہ تاویل باطل ہے جس کی بنا پر ظاہر نظام شریعت باطل ہو جائے, احکام الہی معطل ہو جائیں, حرام واجب مستحب مکروہ یہ نظام معطل ہو جائے, وہ باطل ہے تاویل. تاویل حق وہی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ظاہری نظام بھی مستحکم رہے. اس لیے حقیقت صلات بطور خاص, صوم سمجھ میں آیا, صبر سمجھ میں آیا. صبر صفت بھی ہے اور صبر روزہ بھی ہے. روزے کو صبر اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک مخصوص عبادت ہے جو انسان کے نفس میں قوت صبر کو مستحکم کرتی ہے. اب وہ ظاہری مثال دے دوں بچوں کو یاد رکھنے کے لیے, بڑوں کے لیے نہیں, بچوں کے لیے. اگر جسم میں جو وائٹامنس ہیں, جو اور انگریڈینٹس ہیں, جو منرلز ہیں, یہ کم ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ سپلیمنٹس دیتے ہیں. یہ سپلیمنٹس جا کے اس ایلیمنٹ کو یا اس منرل کو یا اس وائٹامن کو اس کے اسٹینڈرڈ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انسان کے اندر اخلاقی صفات پائے جاتے ہیں, انسان کے نفس میں, انسان کی روح میں بہت سی قوتیں پائی جاتی ہیں. ان قوتوں کو ان کے نارمل معیار پر, مشیت کے معیار پر باقی رکھنے کے لیے صبر, دیکھو ایک بڑی کام کی قوت ہے تمہارے اندر پائی جاتی ہے. ہر کام میں کامیابی کے لیے صبر ضروری ہے. صبر میں, صبر کو کیسے باقی رکھو گے؟ روزہ رکھو. صبر کو کس طریقے سے نفس میں قائم کرو گے؟ یہ قوت تمہارے اندر ہے, اللہ نے یہ قوت دے کے بھیجا ہے. بنیادی طور پر روح میں, نفس میں یہ قوت موجود ہے, مگر اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کا نظام کیا ہے؟ اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ چیزیں متلاشی ہو جاتی ہیں. یہ متلاشی میں اصل معنی میں استعمال کر رہا ہوں. اردو میں اب متلاشی کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو, تلاش کرنا. عربی میں متلاشی کے معنی ہے بکھر جانا. اس دنیا میں ہر چیز بکھر رہی ہے نا, بکھر رہی ہے. وہ سائنس کی تھیوریوں کا حوالہ ہر جگہ تو نہیں, وہ آپ کے ذہن میں خود آ گئی ہوگی وہ بات. بکھر رہی ہے ہر چیز, بکھر رہی ہے ہر چیز. جو قوتیں آپ لے کر آئے ہیں وہ سب قوتیں بکھر رہی ہیں. ان قوتوں کو محفوظ رکھنا ہے. صبر ایک قوت ہے, اسے محفوظ رکھنا ہے. یہ آپ کی مدد کرے, آپ کی قوت آپ کی مدد کرے گی. یہ قوت اللہ نے آپ میں رکھی ہے آپ کی مدد کے لیے, مگر اس قوت کو محفوظ رکھنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح اور بہت سے اوصاف ہیں جو آپ کے نفس میں موجود ہیں, ان اوصاف کو باقی رکھنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. اور خود اس روزے اور نماز کو باقی رکھنے کے لیے, اس کو جاندار بنائے رکھنے کے لیے اب مثال ہی ہے, بس بچوں والی مثال ہے, کوئی بہت دانشورانہ بات نہیں ہے. لیکن میں عرض کر دوں کہ یہ دوائیں جو آپ کو ملتی ہیں, جو سپلیمنٹس ملتے ہیں, ان میں ہر ایک پہ لکھا ہوتا ہے کہ بنی کب ہے اور کب ایکسپائر ہو جائے گی. تو یہ تو مثال ہے. اب ایکسپائر ہونے کے اسباب بھی مختلف ہو سکتے ہیں, ہے نا, مختلف ہو سکتے ہیں. اب وہ بس یہ تقریب ذہن کے لیے تھی بات. یہ جتنی چیزیں ہیں, پورا نظام شریعت, یہ سب سپلیمنٹس ہیں. قوت انسانی, روح انسانی میں موجود خدا داد اخلاقی صفتوں کے لیے, مگر خود اس نظام کے لیے جو چیز اس نظام کی زندگی ہے وہ ہے ولایت محمد و آل محمد, وہ ہے مودت محمد و آل محمد. یہی روزہ بے اثر ہو جائے گا اگر بغیر ولایت ہو, یہی نماز بے تاثیر ہو جائے گی اگر بغیر ولایت ہو. اس لیے ایک ربط ہے, رشتہ ہے موجود اس ظاہر سے لے کر اس باطن تک. اس لیے سورہ مبارک بقرہ میں بھی کہا گیا, اور سورہ مبارک آل عمران میں بھی اور سورہ مبارک عنکبوت میں بھی. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, یہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کی تلاوت کرو. واقم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ فائدہ بتایا گیا زندگی کی کن کن آزمائشوں میں, کن کن امتحانوں میں نماز مدد کر سکتی ہے. انسان بہت سی فحش باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت سے منکرات میں مبتلا ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ جو چیز ایک انسان مومن کو ضائع کر دیتی ہے وہ یہ ہے, فحش باتیں, ناگفتنی باتیں اور منکرات. اس میں بہت سی چیزیں, انسان کی اخلاقیات ضائع ہو جاتی ہیں, انسان کی شخصیت پامال ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, اور نتیجتاً وہ خود احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز انسان کو ناگفتنی باتوں سے اور منکرات سے بچاتی ہے. تجربہ کر کے دیکھیے. اور وہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے نہیں, نماز قائم کیجیے. میں یہاں پر پڑھنے اور قائم کرنے کا فرق واضح کر دوں ایک مثال سے. ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں مولانا مودودی مرحوم کے بیٹے تشریف لائے تھے, فاروق مودودی صاحب. انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کہی, مولانا مودودی نے خود اپنی سوانح عمری میں بھی یہ بات لکھی ہے, اور تفہیم القرآن جو ان کی عظیم و شان تفسیر ہے اس کے سبب تالیف میں بھی یہ بات لکھی ہے انہوں نے کہ ہندوستان میں جو رائج نظام ہے وہ ایسا نظام ہے کہ بچپن میں قرآن پڑھا دیا جاتا ہے, مگر کیسے پڑھایا جاتا ہے, بس ناظرہ سکھا دیا گیا قرآن. اکثر لوگ جب مجھ سے کہتے ہیں کہ میرا بچہ عربی پڑھ رہا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں, اور جب بچے سے ایک جملہ عربی میں بات کیجیے تو معلوم ہوتا ہے وہ جانتا ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں عربی پڑھ رہا ہے یعنی قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھ رہا ہے, یعنی بس وہ الف لام میم ملا لیا, ذالکا ملا کے پڑھ لیا, یہ سمجھ گئے کہ عربی آ گئی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح قرآن پڑھنے سے بعض حضرات پڑھ بھی لیتے ہیں, رٹ بھی لیتے ہیں, قرآن پورا یاد ہوتا ہے. وہی عامیانہ زبان تو اب آج کل میں استعمال ہی کرنے لگا ہوں آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ, منہ زبانی یاد ہوتا ہے. منہ زبانی قرآن یاد ہوتا ہے, نو کے زبان ہیں آیت یاد ہیں, ایک آیت کا بھی ترجمہ نہیں معلوم, پیغام کیا ہے اس میں نہیں معلوم. توجہ ہے, قرآن مجید کی آیتوں کو آنکھ بند کر کے بغیر سمجھے ہوئے ان کے پیغام, ان کے محتوی, ان کے معانی, مفاہیم, مقاصد سے بالکل چشم پوشی کر کے آیت کو دہرا دینا زبان سے, یہ ہے پڑھنا. سمجھ کے قرآن کو پڑھنا ہے تلاوت, ٹھیک ہے. اسی طرح نماز کو عادتاً رٹی ہوئی ایک چیز سمجھ کے پڑھ دینا, یہ ہے نماز پڑھ دینا. اور نماز کو ارادتاً یہ سوچ کر کس کے سامنے کھڑے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, قیام کی حالت ہے یا رکوع کی حالت ہے یا سجدے کی حالت ہے, پورے شعور سے بیدار ضمیر کے ساتھ, بیدار ذہن کے ساتھ, بیدار قلب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا, وہ ہے نماز قائم کرنا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص دو رکعت نماز پڑھے اور اپنی حاجت خدا سے حاصل نہ کرے. نصف شب کے بعد بڑی سے بڑی حاجت ہو آپ کی, دو رکعت نماز پڑھ لیں, صرف پڑھ لیں. پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں, یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں, حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. کہ ایک دو بے شمار ارشادات ہیں, بے شمار حدیثیں ہیں جن میں یہ بات کہی گئی کہ نماز 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 کس کی طرح چیزوں کو انسان کی مدد کرتی ہے مشکلات میں, اخلاقی مشکلات میں, نفسیاتی مشکلات میں, نماز شب کی اپنی تاثیر ہے، نافل صبح کی اپنی تاثیر ہے، فریض صبح کی اپنی تاثیر ہے، نافل ظہر کی اپنی تاثیر ہے، نافل عصر کی اپنی تاثیر ہے، خود فریض ظہر کی اپنی تاثیر ہے، فریض عصر کی اپنی تاثیر ہے، ہر نماز کی تاثیر الگ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ نماز شب وہ ہے کہ جو انسان کو ناگفتنی باتوں سے اس طرح روکتی ہے کہ انسان کی نگاہوں کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو، اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے سیسا پلائی ہوئی ایمان کی دیوار ہو۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سامنے کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی برہنہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا، نفس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نفس مطیع فرمان الہی رہتا ہے۔ یہ خصوصی قوت ہے جو انسان کو نماز شب سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ اور بہت سی نماز شب کی اپنی تاثیر ہے، ایک رکعت جو نماز وتر ہے، نماز وتر اس کی الگ ایک تاثیر ہے۔ بہرحال گفتگو کو سمیٹ رہا، وقت ختم ہو گیا۔ صلاۃ کی اہمیت بھی آپ کے پیش نظر ہے، صبر کی اہمیت بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ صبر اور صلاۃ دونوں کا ظاہر بھی آپ کے سامنے ہے، دونوں کا باطن بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا۔ ایک شب گزر گئی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، میں ذکر نہیں کر سکا۔ شب بدر کا ذکر نہیں کر سکا میں۔ اگر نماز کو یہ دیکھنا ہو کہ کہاں کہاں نماز قوت پہنچاتی ہے، کن کن آزمائشوں میں، کن کن امتحانوں میں نماز قوت عطا کرتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جنگ بدر کتنی بڑی جنگ تھی اسلام کی، سب سے پہلی جنگ، کتنی بڑی جنگ تھی۔ دشمن تعداد میں زیادہ، اسلحے سے لیس، ہر طرح سے ان کی قوت زیادہ تھی، اور جو حضرات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کی تعداد بھی مختصر، اسلحہ بھی کچھ نہیں، سواریاں کچھ نہیں، تفصیلات آپ حضرات کے ذہنوں میں تقریباً ہیں۔ اس جنگ بدر میں ایسی محیب جنگ، ایسی مہیب جنگ، ایسی خوفناک جنگ، اور پیغمبر سپہ سالار ہیں، وہاں پہ خود موجود ہیں۔ پیغمبر نے کیا کیا شب بھر؟ سپاہیوں سے کہا جاؤ سو جاؤ، سب سو گئے۔ روایتوں میں سونے کی کیفیت تک مذکور ہے، ایسی میٹھی اور گہری نیند سوئے ہیں بہت سے لوگ اس شب کہ شاید زندگی بھر نہ سوئے ہوں گے۔ جو روایتیں ہیں اور جو آیت میں تذکرہ ہے، جس چیز کا اشارہ ہے، میں اس کا بیان اس وقت کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہر بیان کو واضح کرنے میں وقت درکار ہوگا، مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کی موجودگی میں میٹھی اور گہری نیند سو جانا اور ہے، اور پیغمبر کی غیر موجودگی میں ان کے بستر پر تلواروں کی چھاؤں میں میٹھی اور گہری نیند سو جانا، یہ تنہا علی کا کام ہے۔ یہ منظر کہاں اور وہ منظر کہاں؟ وہاں خود پیغمبر موجود ہے۔ پیغمبر نے کہا جاؤ سو جاؤ، رات کا وقت ہے، صبح تمہیں جنگ کرنی ہے، سو جاؤ رات میں۔ خود پیغمبر نے کیا کیا؟ شب بھر نماز پڑھتے رہے، اللہ اکبر۔ بس اب ایک جملہ اور ہے، تاریخ کا جملہ ہے، میں دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پیغمبر نے سب سے کہا سو جاؤ، یا سب خود سے سو گئے بغیر پیغمبر کے کہے ہوئے؟ یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے۔ پیغمبر شب بھر عبادت کرتے رہے، یہ خبر ہمیں دی کس نے؟ یہ ہمیں بتایا کس نے کہ پیغمبر شب بھر نمازیں پڑھتے رہے؟ سونے والا جاگنے والے کی خبر نہیں دے سکتا، سونے والا جاگنے والے کی خبر نہیں دے سکتا۔ جب مصطفیٰ بیدار تھے اور محو مناجات تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نفس پیغمبر تھے۔ وہ بھی بیدار تھے, وہ بھی بیدار تھے, وہ بھی محو مناجات تھے, وہ بھی پیغمبر کے اوامر کو بجا لا رہے تھے. بہت سی فضیلتیں جو شب ایک شب بدر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوئی ہیں, بعض روایتوں میں ہیں کہ اس ایک شب میں 3000 فضیلتیں علی نے پائی. ایک شب بدر میں 3000 فضیلتیں, یہ روایت عامہ و خاصہ سب کیا ہے, علی ابن ابی طالب نے ایک شب میں 3000 فضیلتیں. اب وہ تفصیل کسی دن اور, آج اس وقت بس ایک گریز, وقت ختم ہو چکا, وقت تمام ہو چکا. شب بدر پیغمبر نماز پڑھتے رہے, امیر المومنین پر نماز پڑھتے رہے. زندگی مولا کائنات میں سب سے زیادہ ہمارے اعتبار سے, عام تاریخ اعتبار, سب سے زیادہ مشکل جنگ جنگ صفین تھی. لیلۃ الحریر کا یہ واقعہ ہے, مورخین نے لکھا, محدثین نے لکھا, امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ دن بھر جنگ ہوتی رہی, رات بھر جنگ ہوتی رہی, علی خود جنگ کرتے رہے, لیکن جب بھی کسی منافق کو قتل کرتے تھے تو وہیں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس دیکھیے, اسی لیے میں ٹھہر ٹھہر کے مجلس پڑھتا ہوں, سوچتا رہتا ہوں کیا پڑھوں, اور اپنی سوچ کی قوت سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. اور اکثر میں کامیاب ہوا ہوں. آپ نے ایک جملہ پڑھ لیا یا سن لیا, جنگ ہے, گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے, تلوار سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں, نیزوں سے نیزے ٹکرا رہے ہیں, علی خود جنگ فرما رہے ہیں, اور جب بھی کسی منافق کو قتل کرتے ہیں تو وہیں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز صفوں کے درمیان ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. 2 رکعت نماز ادا کرنا علی کا صفوں کے درمیان, جنگ ہو رہی ہے, اور روایات میں یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پر نہ زرہ تھی نہ بکتر, نہ خود تھا نہ مغفر, صرف ایک ہلکا سا جامہ, ایک ہلکا سا کرتا پہنے بھی اور جنگ فرما رہے ہیں. اور اطمینان نفس کی کیفیت یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت محمد حنفیہ آئے اور انہوں نے کہا, بابا بابا, ایک جنگ میں جنگ کرنے والے کی یہ شان نہیں ہوتی, یہ کیفیت نہیں ہوتی. آپ جو لباس پہن کر جنگ کر رہے ہیں, یہ جنگ کا لباس نہیں ہے. اس وقت جناب امیر المومنین نے وہیں پر کہا, بیٹا بیٹا, تمہارے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ جائے یا وہ موت پہ جا گیا. بیٹا, تمہارا بابا موت سے اتنا مانوس ہے جیسے ایک بچہ, شیرخوار بچہ ماں کے پستان سے مانوس ہوتا ہے. اللہ, کس جگہ, کس قدر لطیف اور کس قدر نفیس اور کس قدر شیریں کلمات ادا کر رہے ہیں امیر المومنین. غور فرمائیے. اور پھر یہ اطمینان قلب, اور صرف اطمینان کی بات نہیں ہے, مرقے کو اپنی آنکھوں میں بسائیے. یہ جنگ کا مرقہ, سوچئے جنگ ہے, میدان جنگ ہے, لڑنے والے لڑ رہے ہیں, تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں, علی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, اور اس نماز کے درمیان کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ علی کے اوپر حملہ کرے. یعنی کیا ہیبت ہے ذات علی ابن ابی طالب کی, کیا ہیبت ہے, کیا شان ہے, کیا قوت ہے, کیا دبدبہ ہے, کیا رعب ہے, کیا جلال ہے, کیا اعجاز ہے. ایسے ہی مواقع پہ میں کہتا ہوں کہ علی نے ایسی زندگی بسر کی ہے جو بظاہر سادہ نظر آتی ہے, مگر بباطن وہی زندگی معجزہ ہے. یہ شان معجزہ ہے. علی کے خون کے پیاسے سامنے کھڑے ہیں, علی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ علی کے اوپر حملہ آور ہو جائے. غور فرمائیں, ہاں, تاریخ میں لکھی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, تب شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے. علی کتنا بڑا معجزہ تھا پروردگار کا اس روئے زمین پر. معجزہ, شخصیت علی معجزہ ہے. اتنا مورخین لکھ کے چلے گئے کہ ہر ایک کو, جب کسی منافق کو قتل کرتے تھے تو وہیں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کے دو رکعت نماز پڑھتے تھے, مورخ نے لکھ دیا. مگر خدا کی قسم ہم تک کیا چیز آ گئی. صرف یہ ایک منظر بتاتا ہے علی کیا تھے اور علی کے مقابلے پہ آنے والا کیا تھا. توجہ ہے, بس گفتگو تمام کر دی میں. اس سے زیادہ فضائل پڑھنے کا موقع نہیں. اتنا بھی جو پڑھا تو وہ صرف اس لیے کہ کچھ کم سے کم ذکر کا ثواب حاصل ہو جائے. میں یہ جملہ کہتا رہا ہوں مقام مصائب میں کہ مولا کائنات نے جو فرمایا تھا جنگ صفین میں, کتنا حسین جملہ ہے خدا کی قسم, کتنا حسین جملہ ہے. اور موت کی جمالیات کے اوپر اگر کوئی شخص کام کرے تو یہ جملہ امیر المومنین کا کتنا حسین جملہ ہے کہ جس طرح ایک معصوم شیرخوار بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے, ایسے میں موت سے مانوس ہوں. یہ جملہ علی نے کہہ تو دیا, لیکن علی جس عمر میں تھے اس وقت یہ جملہ کہہ سکتے تھے علی, ثبوت کیسے فراہم کرتے. آج مجھے مصائب مولا کے پڑھنے ہیں مگر میں مجبور ہوں اس جملے کی وضاحت کے لیے کہ دادا کے اس جملے کے معنی پوتے نے سمجھائے. میدان کربلا میں جس طرح علی اصغر نے ہومک کے اپنے گلے پہ تیر کو روکا ہے اور اس کے بعد مسکرائے ہیں, گویا جناب علی اصغر فرما رہے تھے کہ دیکھو میرے دادا علی مرتضیٰ نے صحیح فرمایا تھا, ہم موت سے اس طرح مانوس ہوتے ہیں جیسے شیرخوار بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے. اجرکم علی اللہ. بس آج بھی وہ شب ہے کہ اہل بیت کے گھروں میں کوہرام برپا ہے اور عاشقان اہل بیت کے گھروں میں بھی کوہرام برپا ہے. جو جہاں ہے وہ سوگوار ہے. اگر کسی کے دل میں ذرا سا بھی محبت علی ابن ابی طالب ہے تو وہ آج ارادتاً مسکرا نہیں سکتا, اور وہ آج اپنے آنکھوں کو اشک افشانی سے روک نہیں سکتا. کل میں نے تمام حالات نہیں گزارش کیے, تمام باتیں جو تاریخ میں لکھی ہیں گزارش نہیں کر سکا, جو قوائف لکھے ہوئے ہیں علی ابن ابی طالب, اس شب کیسی شب گزاری ہے اور کیا کیفیت ہوئی ہے اہل حرم کی جب علی ابن ابی طالب مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ جیسے غنودگی طاری ہوئی اور اس کے بعد سر کو اٹھا کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹی جناب ام کلثوم آ گئی, گھر میں جو لوگ تھے سب آ گئے کہ بابا اس وقت یہ کلمہ استرجاع زبان پہ ادا کرنے کے کیا معنی ہے. منظر کو منظر سے ملا لیجئے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے امام حسین کربلا کے راستے میں تھے اور اپنے گھوڑے پہ تشریف فرما تھے اور اسی پر آپ پہ غنودگی طاری ہوئی, سر اٹھایا, اس کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. برابر میں جوان بیٹا تھا علی اکبر, فوراً کہا بابا اس وقت کلمہ استرجاع کا کیا محل ہے, اس وقت کیوں فرما رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جو جواب جناب امام حسین نے دیا تھا اس سے مشابہ جواب یہاں ہے. دونوں نے اپنا خواب بیان کیا ہے, یہ عام تعبیر ہے جو میں نے خواب کہہ دیا ورنہ اس کی حقیقت ہی کچھ اور ہے, وہ مکاشفہ ہے. جناب امیر المومنین نے فرمایا بیٹی ابھی میں نے دیکھا تھا رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یا علی میں تمہارا مشتاق ہوں. یا علی بہت قریب, بہت عن قریب تم ہم سے ملنے والے ہو. اور اس کے بعد صحن خانہ میں تشریف لائے, آسمان کی طرف دیکھا اور کہا خدا کی قسم میرے حبیب نے اسی رات کا وعدہ کیا تھا. کیا نظر تھی علی کی, توجہ ہے. خدا کی قسم آپ اندازہ کیجئے کسی کا چہرہ دیکھ کے کہنا کہ ہاں اس شخص کو میں پہچانتا ہوں, یہ کون سی نظر ہے. اور آسمان کو دیکھ کر, رات کی تاریکی کو دیکھ کر کہنا کہ خدا کی قسم اسی رات کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا, اس کلمے کی تفسیر میں ابھی کر نہیں سکتا ہوں. ابھی نہیں کر سکتا. سوچتے رہے جو ارباب فکر ہیں, جن کی ہمتیں بلند ہیں, ہمت فکر جوان ہیں, وہ سوچیں گے علی نے کیا کہا ہے. خدا کی قسم میرے حبیب نے اسی رات کا وعدہ کیا تھا. اس کے بعد امام مسجد تشریف لے گئے, امام کے فرق اقدس پہ شمشیر لگی دشمن کی, اور وہ بھی معمولی ضرب نہیں تھی, معمولی ضرب نہیں تھی. جبرائیل نے آواز بلند کی, قد قتل علی ابن ابی طالب, قد قتل ابن عم المصطفیٰ. جبرائیل کی آواز بلند ہوئی, کہرام برپا ہوا, کچھ دیر تک سب مسجد ہی میں جمع رہے, اور جناب امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی. کل میں گزارش کر چکا ہوں, اس کے بعد اسی مصلی میں جناب امیر المومنین کو لے کر بیت الشرف کی طرف روانہ ہوئے ہیں. اب یہ ایک جلوس ہے جو جا رہا ہے مسجد سے گھر کی طرف, میں کہوں مسجد سے امام بارگاہ کی طرف, ایک جلوس ہے جو جا رہا ہے. کون جا رہا ہے, کون کسے لے جایا جا رہا ہے, کس کیفیت میں لے جایا جا رہا ہے؟ یہ علی ہیں جن کا فرق مبارک شگافتہ ہے, اور اتنا خون جسم سے نکل چکا ہے کہ جسم زرد ہو چکا ہے. وہ زہر جو تلوار کو جس زہر میں بجھایا گیا تھا, اس زہر کا اثر اتنا پھیل گیا ہے جسم مبارک پر کہ جسم زرد ہو چکا ہے. لیکن مسجد سے گھر کا فاصلہ چند قدم کا فاصلہ ہے, زیادہ نہیں ہے, مگر ارباب مقاتل مسلسل یہ باتیں کہتے آئے ہیں, آپ کے گوشے مبارک میں پڑی ہوئی ہیں یہ باتیں. علی ابن ابی طالب نے اس کیفیت میں بھی ایک مرتبہ کہا, بیٹا حسن, یہ جو ساتھ میں اصحاب آ رہے ہیں ان سے کہہ دو اس وقت واپس چلے جائیں, اس وقت واپس چلے جائیں, کل صبح آ جائیں گے. جب اصحاب نے اصرار کیا, چند صحابی پھر بھی ساتھ ساتھ چلے, امام نے پھر ان سے خود فرمایا, کیا ہم نے نہیں کہا کہ چلے جاؤ, کیا ہم نے نہیں کہا کہ چلے جاؤ؟ جناب امام حسن نے یا کسی اور نے فرمایا, بابا یہ آپ کے محب ہیں, آپ کے عاشق ہیں, اس کیفیت میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. امام نے فرمایا, ہاں مگر غور کرو کہ گھر سے زینب و ام کلثوم کے رونے کی آوازیں. زینب و ام کلثوم کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ علی ابن ابی طالب کو گوارا نہیں ہے کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آوازیں نامحرم کانوں تک پہنچ جائیں, مگر یہی علی ہیں جو ابھی چند لمحوں کے بعد گھر پہنچنے کے بعد وصیت فرمائیں گے, اور وصیت میں کہیں گے کہ بیٹی زینب, ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی, اور اسی کوفے میں جہاں تم ایک شہزادی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہی ہو, اسیر بنا کے لائی جاؤ گی. بیٹی صبر کرنا, یہی امیر المومنین ہیں جنہوں نے یہ وصیتیں فرمائی ہیں. بیت الشرف پہنچے ہیں. تفاصیل آپ کے پیش نظر ہیں. جب امیر المومنین علیہ السلام پہنچے ہیں, اور اس کے بعد تفصیل سے وصیت کرنے کا موقع ملا ہے مولا کو, تو ایک مرتبہ تمام گھر کے چھوٹے بڑوں کو بلا کر امام حسن علیہ السلام کے حق میں وصیت فرمائی, اور جتنے افراد ایسے تھے جن کی کفالت واجب تھی, لازم تھی, ان سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے. لیکن ایک بچہ ایسا تھا جو اپنی ماں کے پاس کھڑا ہوا تھا, اور وہ بچہ علی کا بڑا چہیتا تھا, وہ علی کا چہیتا بیٹا تھا, وہ منتظر تھا جب بابا مجھے بلائیں گے تب جاؤں گا, جب بابا میرا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیں گے تب میں جاؤں گا. سب کا ہاتھ دے چکے, وہ بچہ اپنی جگہ کھڑا رہا. اس کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوا, تو ایک مرتبہ اس بچے کی ماں نے, جناب ام البنین نے ایک مرتبہ کہا کہ آقا, کیا میرے بچے سے کچھ قصور ہو گیا ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے, کہا نہیں, تمہارے بیٹے سے کوئی قصور نہیں ہوا ہے, مگر اسے ہم نے حسین کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے. امام حسین کو بلایا, اور جناب عباس کا ہاتھ لے کر حسین کے ہاتھ میں دے دیا, کہا حسین, یہ عباس تمہارے سپرد ہیں, یہ عباس تمہارے سپرد ہیں. اس کے بعد جناب عباس سے وصیتیں فرمائی ہیں. جناب عباس سے جو وصیتیں فرمائیں, جناب زینب سے جو وصیتیں فرمائیں ان وصیتوں کا ہمیں علم اس وقت نہیں ہوا، اس کا علم تو ہمیں اس وقت ہوا جب میدان کربلا میں عباس خیمے سے نکل رہے تھے، جب عباس خیمے سے نکل رہے تھے اس وقت جب جناب زینب نے کہا بھیا عباس میں نے سنا تھا بابا نے کہا تھا تمہارے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، مگر سوچا کرتی تھی جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کیسے بندھ سکتی ہے، بھیا جاؤ خدا حافظ اب یقین آ گیا کہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بقضائه و تسلیما، یا حسین یا حسین۔